الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد. يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تقریب، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے حبیب کے کرم سے ایک دفعہ پھر ہم اس کے محبوب اعظم نائب اعظم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو ہم سماعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. در حقیقت انسان کی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں اور انسان کی جس قدر ضروریات ہیں، ان تمام میں مکمل اور اکمل تعلیم اور اس کی رہنمائی کرنے والی جو بنیادی ذات ہے وہ سید عالم کی ذات ہے، اور جو بنیادی سرمایہ ہے وہ حضور کی سیرت کا سرمایہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درس سیرت یقیناً اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو بھی ہم سمجھیں، کیونکہ قرآن حضور پر اترا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور کی عملی زندگی، حضور کی لمحات زندگی، حضور کے احوال مبارک، اقوال مبارک، الغرض سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست جو ہیں وہ قرآن کی کامل تفسیر ہے. اور انسانیت کے زندگی کے دو شعبے، ذوق، محبت و نفرت، ان تمام شعبوں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لمحات زندگی کامل کلام کرتی ہے. علم نفسیات کے ماہرین ہوں یا دیگر کسی بھی علم کے جو انسان کو پرکھنا چاہتے ہیں، انسان کی ضروریات کو جاننا چاہتے ہیں، اور انسان کی تڑپ اور لگن، اس کی جستجو اور اس کے باطن میں اٹھنے والی خواہشات نیک ہیں یا بد، اس کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں، تو بنیادی جو چیز ان تمام پردے میں پوشیدہ خفیف رازوں کو جاننے کے لیے معاون بنتی ہے، وہ حضور کی سیرت مبارکہ ہے. اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ الحمدللہ کئی سالوں پر یہ درس محیط لہجہ بلہجہ، درجہ بدرجہ ہمیں پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب ہم سن 11 ہجری کے آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں. حجت الوداع کا واقعہ ختم ہو چکا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، حج کس طرح ہوا، حج کیوں ہوا، حج کے بعد کیا ہوا، راستے میں حج کے معاملات کیا ہوئے، عقائد کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، معاشرت و تہذیب کی اصلاح کے حوالے سے، حضور کی زندگی کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ کئی درسوں میں ذکر کر دیا گیا. آج ہم ایک اہم واقعے کی طرف توجہ لے جا رہے ہیں جو یقیناً قلب و جگر کو خوشی نہیں بلکہ غم کے ساتھ آراستہ کرتا ہے، اور اس غم کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو تاریخ کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے بے شمار چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہے. اب تک ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذی الحجہ سے لوٹ کر آنا، حضور کی محرم کی مصروفیات ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور اب محرم الحرام کے بعد سفر کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سفر کا آخری ہفتہ ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بخار کی شدت بہت زیادہ غالب ہو چکی ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقی تشریف لے گئے تھے، اور جب وہاں سے تشریف لائے تو سرکار نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ مجھے کوئی پٹی دے دو جو میں اپنے سر پہ باندھ سکوں، اس لیے کہ میرے سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے. ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک دوپٹہ نما پٹی میں نے حضور کی خدمت میں پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی جبین مقدس پر باندھا، لیکن ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پر بخار کی اتنی شدید سختی تھی کہ میں نے جب اس کپڑے کے اوپر ہاتھ لگایا تو وہ یوں لگتا تھا کہ جس طرح کہ بالکل گرم ہو چکا ہے اور یہ کہیں جل نہ جائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ عائشہ، سکرات کی سختیاں بہت شدید ہوتی ہیں. یہ خطبے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے تھے. اب آئیے ترتیب کے ساتھ جو احادیث کے اندر اور ہماری تاریخ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ کا ذکر ہے، وہ ہم اس کا ایک سرسری سا بیان کرتے ہیں، وقت جو ہمارے پاس مختصر ہے. درجنوں احادیث اس حوالے سے موجود ہیں. پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضۂ بشری کے اعتبار سے مرض جو تھا وہ 13 دن پر محیط تھا. 13 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کیفیت طاری رہی، اور یہ بخار کی شدت بدھ کے دن سے شروع ہوئی. تو آپ بدھ سے 13 دن شمار کریں گے تو 13واں دن پیر کا دن آئے گا، اور پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے بعد فجر. اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ بدھ کے دن، یعنی 13 دن یہ بنتے ہیں، تو بدھ کے دن عشاء کی نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں بہت زیادہ شدت ہوگی. صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ یہ روایت ذکر کی گئی ہے. صحیح بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ ایک راوی نے ان سے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا سید عائشہ سے، اور میں یہاں پر بار بار وضاحت کرتا رہتا ہوں تاکہ ضمن میں چند باتیں اور سامنے آ جائیں. ازواج مطہرات ہماری ماں ہیں، قرآن نے ان کو ہماری ماں کہا ہے، لیکن رتبے اور حرمت میں وہ ماں ہیں، ان کے ساتھ پردہ اور پردے کے سارے معاملات ان کے ساتھ متعلق ہیں. تو صحابی جہاں پر بھی سیدہ عائشہ سے ان باتوں کو پوچھتا ہے تو پردے کی اوڑ میں پوچھتا ہے. آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، میں شیعہ ملعونوں کا جو اعتراض سیدہ عائشہ پر ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے ذکر کروں گا، کیونکہ مرض الموت کی بحث چل پڑی ہے، خلافت کا مسئلہ ہم نے ذکر کر دیا ہے. من کنت مولا فہاد علی مولا کے تحت ہم نے بحث کی ہے، کیونکہ درس سیرت ہے، اس میں ہم عقیدہ بھی سیکھتے ہیں، اس میں ہم اخلاق بھی سیکھتے ہیں، اس میں ہم تہذیب بھی سیکھتے ہیں، اس میں ہم حقوق اللہ حقوق العباد کو بھی سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو حق ہے وہ جماعت ہے جس کی حضور نے بشارت دی تھی، اس کی حقانیت پر جو دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں بد مذہبوں کے، چاہے مرزائی ہو، وابی ہو، دیوبندی ہو، یا شیعہ ہو، یا قادیانی ہو، ان کے جو اعتراضات ہیں بڑی کھلی کچہری کے ساتھ پوری دنیا سنتی ہے اس کو، اور ہم الحمدللہ ان کے مضبوط اعتراضات جو اہل سنت پر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور پھر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج یونیورسٹیوں اور پڑھے لکھے اور دیگر اداروں سے، مضبوط اداروں سے آپ کا تعلق ہے، یا ان تعلیم کو آپ مکمل کر کے بڑے اداروں میں اپنی ذمہ داریاں آپ پیش کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے آپ کو منصف بنا کر ان کے دلائل کو بالاستیعاب ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اہل سنت کے جوابات بھی سامنے رکھ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک بحث سب سے بڑی جو شیعہ کرتا ہے وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کے وقت حضرت ابوبکر کی حاضری ہے یا نہیں، اس پر یہ بڑا شور مچاتا ہے. اور دنیا کا سارا جھوٹ، شاید ابلیس نے بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا ہوگا جتنا شیعہ یہاں پر جھوٹ بولتا ہے. تو انشاءاللہ یہی گز یہی میدان ہے، جس طرح خلافت کے مسئلے میں ہم نے چاروں شانے ان کو چت کیے ہیں الحمدللہ، اور باہر دورے میرے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس حوالے سے ہمیں بڑی پذیرائی بھی ملی ہے. تو انشاءاللہ یہ نماز جنازہ کا مسئلہ ایک بہت مضبوط مسئلہ شیعہ اہل سنت پر کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور بالخصوص یہ درمیان میں جو بات سیدہ عائشہ کے پردے کی آئی ہے، تو اس میں سورۃ الاحزاب کی چند آیتیں ہیں، کیونکہ مجھے کس چند لوگوں نے ای میل کیے تھے چند سوالات کہ یہ بہت زیادہ باہر دنیا کے اندر یہ اٹھاتے ہیں، معاذ اللہ اس کو، تو میں اپنے وقت میں ذکر کروں گا، وہ سوال بھی میں نہیں بتانا چاہتا ابھی آپ کو. وہ انشاءاللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و تکریم کے حوالے سے جو اہل سنت اس کے قائل ہیں، شیعہ جو آپ کی شان بکواس اور مغلظات بکتا ہے، تو انشاءاللہ خالی گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو مدلل جواب ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو سیدہ عائشہ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے وہ حصہ کسی کو نہیں ملا، وہ اہل سنت ہی کو ملا ہے. تو آئیے پھر اس موضوع کی طرف چلیں، تاکہ میں ایک موضوع کو کھولنے کے لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ آگے ہم کن کن موضوعات پر چلیں گے اور وہ عنوانات کیا بنیں گے. جس کا ذوق ہے وہ شرکت کرے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کی اپنی مرضی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ظاہری عرض کر رہا ہوں، مرض الموت کے حوالے سے، اس مرض شریف کے حوالے سے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، تو کیا آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے، سیاہ میں تقریباً جگہ پر ہے، سنن نسائی میں بھی ہے. تو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں، میں تمہیں بتاتی ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مرض، یہ سارے الفاظ بظاہر ذکر کیے جا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، کوئی اور لفظ ذکر کیا جائے تو آپ سمجھیں گے نہیں، لہٰذا یہ بات صرف اس لیے ذکر کی جا رہی ہے، تقاضا بشری کے اعتبار سے اور بشری ضروریات جو ہوتی ہیں اس اعتبار سے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کی اس حقیقت کو کہ تکمیل کے حوالے سے، اور انک میت و انہم میتون، اس حقیقت کے حوالے سے، کیونکہ اہل سنت جو ہیں، میں نے حیات النبی پر بھی گفتگو کی ہے، ایک جملہ یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، اہل سنت جو ہیں وہ حضور کی وفات کے قائل ہیں. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے ہم پر، یہ جھوٹ ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ہر ذی نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن نے باقاعدہ حضور سے خطاب کیا کہ انک میت و انہم میتون، لیکن ہمارا طریقہ اور ہمارا مشرب اور ذوق یہ کہ ہم اس کا ترجمہ عامیانہ نہیں کرتے، یہ ہمارا مشرب ہے. انک میت و انہم میتون، محبوب ان کفار نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی ہماری طرف تشریف لانا ہے. اور یہاں پر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور کی وفا کے شریفہ اور کفار کی موت جو دوسری طرف ہے، ان یا ساری خلق کی موت جو دوسری طرف ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے دونوں وفات کے لیے لفظ دو ذکر کیے ہیں. آیت یوں بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ کا زبر کا جیسا السلام علیکہ کا ضمیر مخاطب ہے، اس سے معنی تم آپ. آیت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ انکا و انہم میتون، آپ اور یہ سب نے انتقال کرنا ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے دونوں کے لیے میت کے لفظ الگ لائے، فرما انک میتن و انہم میتون. تو اوروں کے لیے میت کا لفظ الگ آیا ہے اور حضور کے لیے میت کا لفظ الگ آیا ہے. اس پر تمام علماء نے بحث کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریفہ صرف وعدہ قدرت کو اس کی تکمیل تھی جو قرآن نے کہا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن موت میں درجے مختلف ہیں. سید عالم کی ذات تو سب سے بالا اور اعلیٰ ہے، اس کے بعد خلق کے اندر تو عظمت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن حضور کے متبع صحابہ اور اولیاء ان کے بارے میں حدیث پاک خود موجود ہے کتاب الرقاق بخاری کے اندر کہ جب تک وہ نہیں چاہتے ان پر موت تاری نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کے اندر، یعنی حضور کے مقابلے میں، عام حضور کے مقابلے میں جو عام لوگ ہیں ان میں بھی اللہ نے درجہ رکھا ہے کہ جو حضور کی اطاعت اور حضور کی محبت میں جتنا قریب ہوا تو اس کے اختیار، اس کی موت کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جدا کر دیا، ان لوگوں سے اس کی کیفیت کو مختلف کر دیا، اس کی ہیت کو مختلف کر دیا، اس کے انداز کو مختلف کر دیا، اس کو وارد کرنے کے طریقے کو مختلف کر دیا، کہ جو حضور کی محبت سے غافل تھے یا حضور سے دور تھے۔ جو کتاب الرقاق کے اندر موجود ہے، جو ہم اکثر حضرات اولیاء کے فضائل میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا من عاد لی ولیا فقد عادنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، اسی حدیث کا آخری جملہ ہے یہ، تاکہ حوالہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے نا۔ عموماً یہ حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، بس یہی تک پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہ حدیث پوری آتی ہے اور پوری حدیث کا آخری جملہ کتاب الرقاق بخاری کے اندر یہ بنتا ہے کہ وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددی عن الموت المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساكه۔ یہ بخاری کی حدیث پھر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور معنی اس کا یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب وما ترددت عن شيء انا فاعله، میں کسی کام کو کرنے میں، اللہ فرماتا میں پسو پیش نہیں کرتا۔ اللہ کیوں پسو پیش کرے؟ اس سے کس سے ڈرنا ہے؟ اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ اس سے کون پوچھے گا؟ تو اللہ فرماتا وما ترددت عن شيء انا فاعله، مجھے اپنے کام میں کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی تشکیک نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرما ترددی عن الموت المؤمن، ہاں میں اپنے کام میں، میری قدرت توقف کرتی ہے، میں کسی کام میں توقف نہیں کرتا، لیکن ہاں جب معاملہ ایسا ہو کہ جب میرے محبوب کے غلاموں کی روح نکالنی ہو تو فرما ترددی عن الموت المؤمن، پھر اس محبوب کی، جو میرے محبوب کا محبوب ہے، اس کی موت نکالنے میں ہماری قدرت تردد کرتی ہے، توقف کرتی ہے، تاخیر کرتی ہے۔ یہ جو بابی بکواس کرتا ہے، یہی ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں، یہ تو حضور کے غلاموں سے اجازت لی جاتی ہے، صحیح بخاری ہے یہ، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس مومن کامل کی روح نکالنے میں میری قدرت تردد کرتی ہے، بمانہ اس میں تاخیر سے کام لیتی ہے۔ کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ کوئی کیا فرشتہ سو رہا ہوتا ہے، وہ تو سونے سے بھی پاک ہے، فرشتہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو بھولنے سے بھی پاک ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی وجہ فرماتا ہے کہ فرمایا کہ میں، میری قدرت اس لیے توقف کرتی ہے کہ ہوا یکرہ الموتا، وہ جو محبوب بندہ ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، تو اب کیا کریں؟ تو مولا جب وہ موت کو پسند نہیں کرتا تو تیری قدرت کیا کرتی ہے؟ فرما اکرہ انا اکرہ مساتہ، میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو میں حیران ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں سارے انسان خسارے میں، انسان کی کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں، تو یہ حدیثوں کا کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جن کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں وہ ایسی بات کریں۔ تو یہاں سے آپ ذرا ذہن بنائیے، اور جو پوری دنیا میں لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ ذرا توجہ کریں، یہاں جب عام حضور کے غلام، جو حضور کا محب اور مطیع و فرما بردار ہے، اس کی موت کو خدا نے مرضی پر مشروط کیا ہے کہ جب تک وہ نہیں چاہے گا اس پر موت وارد نہیں ہوگی، تو سرکار کا کلمہ پڑھنے سے اور سرکار کے نالین کے صدقے سے اسے یہ مقام ملا ہے، تو جب میرے آقا کے سامنے اسرائیل آئے ہوں گے تو میرے آقا کے اختیارات کیسے ہوں گے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ حضرت اسرائیل بھی حضور کے دربار کے غلام ہیں، اور یہ میں کوئی لطیفہ یا ذوق میں محض بات نہیں کر رہا، یہ علم عقائد کا نظریہ ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص مخلوق میں، اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے نا، اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، تو آسان انداز میں سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر کسی شخص نے کسی بھی ذات، کسی بھی شخصیت کو اگر حضور سے بڑھانے کی کوشش کی ہے، تو امت نے اس کے اس فرسودے عقیدے کو اٹھا کر دیوار سے مار دیا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ خفاجی نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں فرشتے یا فلاں کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، تو اس نے توہین کی ہے، اس نے عیب لگایا ہے، اس لیے کہ ہر جہد سے مکمل فضیلت، ہر جہد سے کائنات میں اگر مخلوق میں اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو حضور کو عطا فرمائی ہے۔ تو اب حضرت جبرائیل سے بھی حضور افضل ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا قاعدہ ہے کہ پہلے یہ بات چلتی ہے کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، تو پھر کہا جاتا ہے نہیں جناب، عقیدے میں یہ کہا جاتا ہے فرشتہ افضل ہے، اب سوال ہوتا ہے کہ مومن افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے؟ پہلے تو عام انسان کی بات تھی نا، تو عام انسان سے فرشتہ افضل ہے، وہ خطا گناہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں. پھر سوال ہوا کہ چلو انسان کو تھوڑا اوپر کریں، اس میں مومن افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو پھر سوال ہوا علماء کی طرف سے، کس کی بات کر رہے ہو؟ عام مومن کی بات کر رہے ہو یا خواص کی بات کر رہے ہو؟ اور عام فرشتوں کی بات کر رہے ہو یا خواص کی بات کر رہے ہو؟ سوال ہوا عام فرشتوں سے کیا مراد اور خواص سے کیا مراد؟ کہا جی عام فرشتوں سے مراد وہ ہیں جیسے کرامن کاتبین ہیں، جیسے ہوا چلانے والے ہیں، دیگر کام کرنے والے، اور خاص فرشتوں سے مراد وہ چار رسول ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل. یہ چار فرشتے عام لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بھی انسانوں کی دو کیٹیگری بن جائے گی، ایک انبیاء ٹھیک ہے اور دوسرے عام لوگ. تو اب جس طرح یہاں پر عام فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں حضور کی امت کے عام علماء، علماء سے مراد اولیاء، وہ ان سے افضل ہے. یعنی آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے افضل ہیں جو حضرت جبرائیل کی معاونت میں ساتھ چلتے ہیں، ان فرشتوں سے غوث اعظم افضل ہیں جو حضرت عزرائیل کے ساتھ مدد کرتے ہیں. ہاں حضرت عزرائیل سے غوث اعظم افضل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رسول ہیں. لیکن جب فرشتہ رسول اور انسان رسولوں میں، مومن رسولوں میں جب بات آ جائے گی تو یہ اجماعی قاعدہ ہے کہ فرشتہ رسول سے افضل جو ہے وہ مومن یعنی انسانی رسول ہے. اور پھر جب انسانی رسول فرشتہ رسولوں سے افضل ہو گیا تو یہ تو درجہ گیا، اب انسانی رسول افضل ہو گئے فرشتہ رسولوں سے، اب فرشتہ انسانی رسول افضل ہو گئے فرشتہ رسولوں سے. تو انسانی رسولوں میں کئی درجے ہیں، اس درجہ حضرت ابراہیم کا ہے اور پھر اس میں بڑا درجہ سرکار کا ہے. تو اب آپ دیکھیں جبریل کس سطح پر ہیں اور سرکار کا مرتبہ کس سطح پر. تو جبریل اپنی فضیلت کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ بمانا آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور یہ انبیاء مل کر حضور کا ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اور جبریل اپنی ساری شان کے ساتھ لے کر حضرت ابراہیم سے افضل نہیں ہوتے. تو اب اندازہ لگائیے کہ ان چاروں رسولوں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت جبریل کا تھا، وہ اپنی فضیلت کے ساتھ سرکار حضرت ابراہیم کے مقابلے نہیں ہو سکتے، اور ابراہیم اپنی فضیلت کو لے کر سرکار کے مقابلے پر نہیں ہو سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کی بزرگی کتنی ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد بندے کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے. وہابی جگہ جگہ پر غلاظت کھاتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ نبی کے منصب کو نہیں جانتا، وہ صرف کلمہ پڑھنے پر صبر کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے، درجہ بندی کو نہیں جانتا، عظمتوں کو نہیں جانتا، اس لیے وہ جگہ جگہ غلاظت کھاتا ہے. اور سنی ہر جگہ پر طیب غذا سے مستفیض کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور مرتبے اور مقام کو بھی سے آشنا رہتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے وہابی اور ہمارے اندر. سمجھ رہے میری بات آپ؟ ہاں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا، تو کلمہ تو ہندو بھی منافق بھی پڑھتے تھے. تو کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمے کے تقاضے، اور تقاضے کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو عظمت ہے وہ دی جائے، اور جو ان کی عظمت نہیں ہے اس سے ان کو عاری سمجھا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے، یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. حضور خدا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن حضور اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا. تو جس کو تسلیم نہیں کرنا ہے اس کو نہیں کرنا، یہی فضیلت ہے. اور جس کو کرنا ہے کرنا، یہی فضیلت ہے. تو جو چیز آپ کی مستحق ہے، جس کے آپ مستحق ہیں، وہ آپ کی طرف تفویض کی جائے گی، اس سے جان چرایا جائے گا، اس سے اگر صرف نظر کی جائے گی. تو یہی تو منافقوں کا عقیدہ تھا، اسی وجہ سے تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مومن نہیں ہو پائے. وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور بظاہر دونوں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک وہی نماز پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا، ایک وہی نماز پڑھ کے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جاتا ہے، ایک وہی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان نہیں ہوتا، ایک وہی کلمہ پڑھتا ہے تو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوتا. کیوں؟ کہ اس نے صرف کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا اور تقاضے بھی ادا کیے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے اہل سنہ اور دیگر مذاہب کے درمیان. اب چلیے تھوڑا آگے چلتے ہیں ہم. اس سے یہ صرف میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ درس مختصر ہوتا ہے نا، آپ یہاں سے اٹھ کے جائے کوئی شک آپ کے دماغ میں نہ رہ جائے، اور شک کیونکہ ایمان کا دشمن ہے، اس لیے ایک حدیث ہو لیکن مکمل طریقے سے ہو جائے. اب حضرت عائشہ صدیقہ سے جو یہ پوچھا گیا تھا کہ حضور کا مرض وفات جو ہے وہ کس طرح تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. حیات کی بات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے، میرے پچھلے بیانات موجود ہیں، اس پر حیات النبی پر مکمل تقریریں ہیں، اس پر جتنے اعتراضات ہیں جوابات ہیں، لیکن میں یہ حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ورنہ میں اس طرف آتا ضرور. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اہل سنہ حضور کی وفات کے قائل ہیں، حضور کے وصال کے قائل ہیں، اور جسے موت کہا جاتا ہے اس کی نسبت ہم حضور کی طرف کرتے ہیں، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر واقع ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ قانون قدرت تھا. لیکن کیا ہوا ہے اس کو امام احمد رضا نے ایک شعر میں سمجھایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل کہتے ہیں موت کو, اجل کہتے ہیں موت کو, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسے آنی کہ فقط آنی ہے. یہ عقیدہ پورا آ رہا ہے اس میں, انبیاء کو بھی, کیونکہ اتنی لمبی میں تقریر کروں بہتر یہ کہ اس شعر میں آپ سمجھ جائیں, اور اس میں سارے دلائل جمع ہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسے آنی فقط آنی ہے, پھر اسی آن کے بعد, کیا آن؟ اجل موت, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات, پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. یعنی اس آن جب موت طاری ہو گئی اور قانون قدرت مکمل ہو گیا, تو اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت کا جو قاعدہ تھا مکمل ہو گیا. اب کیا تھا؟ اس کے بعد ان کی حیات ویسی ہو گئی, اہل سنت کا عقیدہ ہے, جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات تھی. نمازیں پڑھنا, آنا جانا, ملاقاتیں کرنا, تمام چیزیں یہ حیات ہیں دیوبندی. اور ہمارا اختلاف اس میں یہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں جی دیوبندی بھی اس میں حیات کا قائل ہے لیکن وہ چوری کرتا ہے فضیلت میں, صرف حیات کا نام اس لیے لیتا ہے کہ آپ جوتے نہ ماریں اس کو. اور اس حدیث, ان کے نزدیک حیات کا معنی یہ ہے کہ حضور کی حیات صرف برزخی حیات ہے, اور ہمارے نزدیک حیات کا معنی یہ کہ حضور کی حیات دنیاوی حیات ہے. یہ بات بھی ذرا باریک سنیے, کبھی سنائی نہیں جاتی, صرف حیات و نبی پہ تقریریں ہوتی ہیں. یہ باتیں آپ سنیں گے تو آپ میچیور ہوں گے, آپ سنجیدہ ہوں گے اس عقیدے کے اندر, ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہ ہم بھی حیات مانتے ہیں تو حیات کی کیا بات, حیات کیا, کیسی حیات؟ اس طرح ایک گروہ غیر مقلد کہتا ہے جی حیات ہے روح زندہ ہے. ہم نے کہا روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے, روح تو کافر کی بھی زندہ ہوتی ہے. اور قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, شہیدوں کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ان کے جسم کو مردانہ کہو, انہیں مردانہ کہو. اگر اس سے مراد ان کی روحوں کا زندہ رہنا تھا تو روح تو بدر کے اندر ابو جہل کی بھی زندہ تھی, اور اگر وہیں پر یہ تمام صحابہ کی اور احد میں سید الشہداء کی بھی اگر روح ہی زندہ ہے تو پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اس کی روح زندہ ہے, ان کی روح اور جسم دونوں زندہ. برزخ کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بھی آپ نہ الجھ جائیں تو میں بتا دوں, یہ مختلف پیریڈ ہیں ہماری طبیعتوں کے اعتبار. ہم جب یہاں نہیں تو عالم ارواح میں تھے, تو وہ ہمارا ایک, جب ہم یہاں پر آ گئے تو یہ عالم اجسام ہے جس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو دور ہے وہ ایک پورا پیریڈ ہے, اس ڈیوریشن کو, اس پورے معاملات کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ. کیا کہتے ہیں؟ برزخ کا لغوی معنی ہوتا آڑ. جس طرح کہ آپ کے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا, آپ تین آدمی بیٹھے ہیں تو بیچ والا برزخ ہے, دونوں کو ملا رہا ہے, اگر وہ بیچ سے ہٹ جائے گا تو دونوں مل جائیں گے. تو برزخ کہتے ہیں آڑ کو. تو وہ عالم, عالم شہادت اور عالم آخرت کے درمیان آڑ ہے, جس دن وہ اٹھے گا تو قیامت آ جائے گی. تو قبر کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آڑ ہے درمیان, جیسا دیوار آڑ ہوتی ادھر اور ادھر سے, تو ادھر عالم شہادت ہے ادھر عالم آخرت ہے, اور بیچ میں جو عالم ہے یہ عالم برزخ ہے. تو اس وجہ سے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آڑ ہے, ادھر سے بھی جڑا ہوا ہے ادھر سے بھی جڑا ہوا ہے. ایک بات, برزخ کی حیات سے مراد کیا ہے؟ برزخ کی حیات سے مراد, ایک دو جملے مزید سن لیجیے یہاں پر میں عرض کر دوں, بات چل پڑی ہے تو حیات کا یہ نظریہ آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے. برزخ کی حیات سے مراد یہ ہے کہ وہ مردہ اپنے قبر کے اندر موجود ہے, اگر اس کے جسمانی حیات بھی ہے تو وہ اس اعتبار سے حیات ہے کہ جناب جو وہاں کا اس کا ڈیوریشن کے حوالے سے حیات ہے. دنیاوی حیات کی طرح نہیں کہ وہ کھائے گا بھی, پیے گا بھی, چلے گا بھی, یہ تو دنیاوی حیات کے تقاضے ہیں. وہاں کے حیات کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ صرف اس کے پاس شعور ہو, اس کے پاس شعور ہو, ٹھیک ہے؟ یہ برزخی حیات ہے. اور بعض جو اس معنی میں وابی یہ سوال کرتے تو اس سے مراد یہ کہ روح بیدار ہے برزخی طور پر. اور ہم اہل سنہ بلکہ ساری امت جو صحیح عقیدے والی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ حضور جس عالم میں وہ عالم برزخی ہے, حضور اس وقت جس عالم میں ہے وہ عالم برزخی ہے, لیکن جو حیات متعلق ہے وہ حیات دنیاوی ہے. یعنی حضور جس عالم کے اندر ہے وہ عالم کیا ہے؟ برزخی ہے. کیا ہے؟ برزخی ہے. لیکن جو اختیارات نصیب ہوئے ہیں وہ عالم دنیاوی کے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ اس میں ہوتا ہے, کیونکہ سوال کرتے ہیں کہ حضور اگر قبر میں حیات ہیں تو انہیں نکالتے کیوں نہیں آپ, تو پھر سانس کیسے لے رہے ہوں گے؟ تو یہ بتانے کے لیے, یہ جو بعض الزامات لگانے والے لوگ کرتے ہیں اور اتنے گھٹیا قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, یہ نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں, تو میں کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں آسان انداز میں کہ آپ سمجھ لیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ حیات اپنے معنی میں, جس طرح کہ دیکھیے ماں کے بطن میں بچہ زندہ ہوتا ہے, اس کو وہاں سے اگر اس کے پروسیس اس کے وقت سے پہلے نکال دو گے تو مر جائے گا، لیکن اندر وہ زندہ ہے، اندر وہ بولیے زندہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا، ارے ڈاکٹر تو یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ زندہ ہے اس کو جلدی نکالو، ہوا تو سانس تو لے، یہ کچھ کھائے پیے تو صحیح. تو یہی تو صرف ڈاکٹر اس کو سمجھائیں گے کہ جناب اندر جیسی اس کی حیات ہے ویسی اس کو غذا مل رہی ہے. اور آپ بچے سے ایک مثال یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بچے کے اندر بھی ماں کے بطن کے حوالے سے بھی دنیا میں دخل ہوتا ہے، وہ باہر سے آوازوں کو سنتا ہے، باہر سے مزاج کو لیتا ہے. تو عام انسان کے ساتھ بھی یہ معاملہ حیات النبی کو سمجھنے کے لیے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، جس طرح کہ ماں کے بطن میں بچہ ہے اور عالم بطن کے اندر وہ موجود ہے، عالم شہادت میں آیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فطرت کے طور پر، شعور کے طور پر نطفے کو اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ حیات میں ماں کے بطن میں رہتا ہے، وہاں اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے، زندگی مل رہی ہوتی ہے، لیکن باہر کی آوازوں کو جتنی اس کی طاقت ہے اس کو سماعت کر رہا ہوتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اتنی سماعت کر رہا ہوتا ہے. تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ بچے کے جتنی استطاعت ہے وہ عالم بطن میں رہ کر عالم شہادت کو سن رہا ہوتا ہے، اسی طرح اہل اللہ ذکر اللہ سے ملمو ہو کر بھر کر اپنی اس استطاعت اور باطنی استطاعت کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ وہ قبر میں عالم برزخ میں ہوتے ہیں اور باہر عالم شہادت کو زیادہ سنتے ہیں. بچے میں وہ سننے کی تعداد خود فطری ہوتی ہے، ولی اور اغواش کے اندر وہ طاقت خدا کے ذکر سے بڑھ جاتی ہے، لہذا وہ قبر میں ہوتا ہے پھر بھی سنتا ہے، بچہ قریب کو سنتا ہے یہ اس کی طبی طاقت ہوتی ہے، ولی قبر میں رہ کر کوسوں دور سن لیتا ہے یہ اس کی روحانی طاقت ہوتی ہے. اب اسی کو اگر ہم لیتے رہیں تو موضوع کھلتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا بھابھی کا کہ اندر سے رہ کر باہر سننا، تو ماں کے پیٹ میں بچہ رہ کر باہر سن لیتا ہے، سائنس نے اس کو پروف کر دیا. تو یہ قاعدہ تو ٹوٹ گیا کہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم کو نہیں سنا جا سکتا، یہ قاعدہ تو ٹوٹا. اب بچہ سنتا ہے اپنی طاقت، جو اس کی طبی طاقت خدا نے اس کو دی، جو ہر ایک کو دیتا ہے، اس طبی طاقت کے اعتبار سے وہ اس کو سنتا ہے، جس طرح ہم اپنی طبی طاقت سے ایک رینج تک دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ حدیث جب آ جاتی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے، تو وہاں طبی طاقت ختم اور روحانی طاقت سے وہ دیکھتا ہے. تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، تو اگر وہ دیکھے ہماری لیمٹ کے مطابق تو آنکھ بننے کا فائدہ کیا تھا، پتا چلا وہ اب ان لیمٹ دیکھے گا، ایسی جگہوں کو دیکھے گا جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کہ جہاں پر ہماری طبی طاقتیں ختم ہوتی ہے وہیں خدا اس کی آنکھ بنتا ہے اور وہاں سے اس کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اسی طرح ایک طبی شعور انسان کو اللہ رب العالمین پیدائشی طور پر عطا فرماتا ہے، جو نطفہ چار مہینے کے بعد اس شعور کو پکڑتا ہے اور باہر سے آوازوں کو سمجھتا ہے. تو وہ طبی طاقت کے اندر جتنی رینج، جتنی توانائی، جتنی انرجی اس کے اندر تھی اتنا اس نے کیا. لیکن اہل اللہ اللہ کی عبادت و ریاضت کے ذریعے روحانیت کے اس مقام کو پا کر اسی طبی طاقت کو اتنا چارج کر دیتا ہے کہ جہاں طبی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی طاقت شروع ہو جاتی ہے. خیر قاعدہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ مناظرے کا قاعدہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جہاں دلیل میں احتمال آ گیا استدلال باطل ہو جائے گا. لہذا یہ قاعدہ تو ان لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے کہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم میں نہیں سنا جا سکتا. ٹھیک ہے، جس طرح کہ ایک نہیں درجنوں حدیث ہیں. یہاں پر اگر بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے تو جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر حوریں اس کو سماعت کر لیتی، جنت کے اندر حوریں اس کو، ایسی درجنوں دلیل ہے. لیکن میں لاجیکل منطق کے طور پر اس دلیل کو توڑنے کے لیے مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حضرت بختیار کاکی کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ، 15 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں وہ حفظ کر چکے تھے. جب خواجہ اعلی حضرت نے لکھا ملحوظہ شریف، جب خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مسئلہ ذکر کیا گیا، جس وقت حضرت سیدنا بختیار کاکی 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے خواجہ صاحب کو اجمیر شریف میں کہا گیا، تو خواجہ صاحب نے اپنے خلیفہ حضرت قبلہ حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ جا کر اس کو بسم اللہ پڑھائیے. تو جب آپ پہنچے حضرت بختیار کاکی کو پڑھانے کے لیے، تو بسم اللہ شریف پڑھایا تو انہوں نے 15 پارے پڑھ ڈالے اور کہا یہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیا. اور یہ متواتر کرامات ہیں. اس سے بھی آپ، اب یہ آخر میں ان کا جواب کیا بنتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ تو کرامات تھی، یہ تو کرامات تھی. تو ہم نے کہا ہم بھی تو کہتے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے، اور کرامت کہتے اس کو ہیں کہ جو عام آدمی نہ کر سکے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ تو قبر میں نہیں دیکھ سکے گا وہ دیکھیں، تو یہ نہیں کر سکے گا وہ کریں گے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہے، اور ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ جب یہ بھر جاتے ہیں نا تو ٹھک کر ہی کہتے ہیں بھائی یہ تو معجزہ تھا. تو ہم نے کہا معجزہ تھا تو ہم بھی تو کہتے ہیں یہ معجزہ تھا، اس لیے معجزہ تھا کہ تجھے عاجز کر دے اور اپنی شان کو ظاہر کر دے. تو اب یہ حیات کے حوالے سے بنیادی بات، یہ بھی آپ اپنے ذہنوں کے اندر مرتکز کر کے رکھیں. اور علامہ کاظمی شاہ صاحب کا ایک نسخہ میں نے آپ کو اور بھی گزشتہ درس کے اندر دیا تھا کہ حضور پر قاعدہ موت طاری ہوئی ہے لیکن ایک آن کے لیے. کس لیے؟ بولیے. ایک آن کے، کیونکہ یہ بات بالکل مسلم ہے. اسی قاعدے کو اگر آپ لے کر چلیں اور اسی کو لے کر اگر آپ آگے بڑھیں کہ مخلوق خلق کے اندر سب سے افضل حضور ہیں، کوئی جگہ، یہاں تک کہ قاضی عاز نے پانچویں صدی کے مجدد ہیں اور محدث ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے لکھا تھا کہ حضور کے جسد مبارک جس زمین پر لگا ہوا ہے تو وہ قبر شریف کی جو زمین ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے. کیوں؟ کہ حضور کا جسم لگ گیا. تو حضور کا جسم جب تک نہیں لگا تھا تو اعلیٰ نہ تھی، لگ گیا تو اعلیٰ ہو گئی. یہ بتانے کے لیے کہ حضور اتنے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ حضور کو جس سے نسبت ہو جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس قاعدے کو آپ ذہن میں رکھ کر اس حدیث پاک کو سنیے، میں اس کو پھر مکمل کر دیتا ہوں اور بات واضح ہو جائے گی، لیکن یہ کوئی اشکال آپ کے ذہنوں میں نہ بنے عقیدہ حیات کے حوالے سے، تو اس بارے میں کیونکہ کوئی شک کی بنا پر عقیدہ خراب نہ ہو. تو اب یہ دیکھیے کہ کائنات میں سب سے اونچی جگہیں کون سی افضل والی، تو وہ عرش ہے. غور سنیں، عرش ہے، کعبہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اور علیین ہے. کون سی جگہ ہے؟ علیین. علیین کعبہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر مومنین سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اسے حرمت اور اپنا گھر قرار دیا. عرش کون سی جگہ ہے؟ جو خدا کی سلطنت ہے. ٹھیک ہے. اور علیین کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر پاکیزہ روحیں انبیاء کی پہنچتی ہیں اور نیک لوگوں کی روحیں. تو کائنات کے اندر اگر آپ انگلیوں پر گنے نا کہ سب سے عزت والی جگہیں کون سی ہے، تو یہ چند جگہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور امت کا عقیدہ ہے کہ اور یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، کعبہ بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور علیین بھی مخلوق ہے. کیوں مخلوق ہے؟ اس لیے کہ خالق نہیں ہے، اور جو خالق نہیں ہوگی وہ مخلوق ہوگی. ٹھیک ہے، آسان انداز میں سمجھے. تو اب یہ علیین ہو یا عرش ہو یا کعبہ ہو، یہ ہے مخلوق. اور امت کے عقیدہ ہے کہ مخلوق کے ہر فرد سے حضور اعلیٰ ہے. تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ حضور عرش سے بھی اعلیٰ ہے فضیلت میں، ٹھیک ہے، حضور کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ علیین سے بھی اعلیٰ ہے. تو جب حضور کی شخصیت سب سے اعلیٰ ہو گئی، ان سے بھی اعلیٰ ہو گئی، تو اس موضوع کو ذرا ذہن میں رکھ کر دوسری طرف آ کر آپ سوچیں. علماء اس میں بحث کرتے ہیں کہ انسان کی وجود میں اس کی روح اعلیٰ ہوتی ہے کہ اس کا جسم اعلیٰ ہوتا ہے. اب یہ دوسری بحث کھولیں آپ اس کو بند کر کے. یہاں تو ہم ثابت کر گئے کہ جناب علیین جہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں انبیاء کی، وہ جگہ علیین، اس سے بھی حضور اعلیٰ ہے. تو اب سوال ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں اس کی روح زیادہ فضیلت والی ہے یا جسم زیادہ فضیلت والا؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب انسان کے جسم میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو چیز ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس لیے جسم قبر میں ہوتا ہے، روح علیین میں جاتی ہے. جسم قبر نیچے ہوتا ہے اور روح علیین میں. جو اس کا جتنی پاکیزگی، جتنا معظم درجہ اس کا ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کو مقام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جسم اس کے مقابلے میں کم درجے کا ہوتا ہے تو نیچے رکھا جاتا ہے. اب جب یہ قاعدہ ہم سمجھ گئے، اب آئیے اس میں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جب نکالی گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کو جسم سے اٹھایا گیا اس قاعدے کو مکمل کرنے کے لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اب سوال ہوتا ہے کہ اس کو رکھا کہاں گیا. یہ علماء میں سوال ہوتا ہے کہ اس کو رکھا کہاں گیا. تو اشاق یہ فرماتے ہیں کہ علیین میں رکھا جائے تو اس سے افضل تو حضور کا جسم تھا. علیین میں رکھا جائے تو اس سے افضل تو حضور کا جسم تھا، روح تو اس سے بھی اعلیٰ ہے. تو لہذا کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر حضور کی روح مبارک کو رکھا جائے سوائے آپ ہی کے جسم مبارکہ کے. لہذا آپ کی روح مبارک کو اٹھایا گیا، اٹھا کر ذائقۃ الموت کے قاعدے کو مکمل کیا گیا، اور آپ کا جسم جب علیین کے برتن سے اعلیٰ برتن تھا تو اللہ رب العالمین نے پھر اسی جسم میں اس کو منتقل فرمایا. اب اس حدیث پاک کو جلدی سے سن لیجئے، اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اشکال اب آپ کے ذہنوں میں نہیں رہے گا. ام المومنین کہتے، اب یہ ساری باتیں تقاضا بشری کے، تو حضور کی بشریت کے انکار کفر ہے، اور حضور پر یہ تمام چیزیں طاری ہوئی ہیں، لیکن حضور سید البشر ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں فضیلت کے حوالے سے ذکر کی جا رہی ہیں. صحابی نے پوچھا کہ حضور پر مرض الموت شریفہ کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض جب زیادہ ہو گیا تو آپ نے شدت زیادہ کی، اور یہ 13 دن کا مرحلہ میں نے آپ کو بتایا، بدھ کو شروع ہوا، پیر کو سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، 13 دن یہ سلسلہ ہے. اور بعض جاہل جو ہے بدھ کے دن مٹھائی بانٹتے ہیں، ہمارے دوراجی میں تو خیر میں نے نہیں دیکھا کہ شاید یہاں پر ہوتا ہو. میں نارتھ کراچی وغیرہ کی طرف تھا تو وہاں پر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مٹھائیاں بٹتی تھی. پوچھا جاتا کیوں؟ کہا یہ سفر کا آخری بدھ ہے, سفر کا آخری بدھ ہے, تو یہ سخت ناجائز ہے, سخت ناجائز اور سخت بے ادبی ہے. اس لیے کہ سفر کا آخری بدھ وہ تھا جس میں حضور کا مرض شریف شروع ہوا ہے. مرض کی شدت بڑی ہے. وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ بدھ کے دن حضور کو, حضور بالکل جو ہے کہ تقاضا بشری کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, تو یہ بات پھیلائی جاتی ہے. تو تاریخ کو مسخ کرنا اور علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے. تو شرعی طور پر سفر کے آخری بدھ یہ بدعات ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, کرنا بالکل جائز نہیں. اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے, حدیث یہ بتاتی ہے کہ سفر کا جو آخری بدھ تھا اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض مبارک کی شدت بہت بڑھ گئی تھی اور بخار بہت سخت ہو گیا تھا, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تقاضا بشری کے اعتبار سے سخت غنودگی طاری ہوتی تھی. اور غنودگی کا لفظ بھی الیاذ باللہ میں برسبیل تنزل اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی جس کو احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ سرکار کے چہرے کے سر مبارک کے اوپر, جس کو الفاظ ظاہری میں ہم کہتے ہیں کہ اچانک سے مرض سے چکر آ جانا اور زمین پر بیٹھ جانا, تو ایسی کیفیت تقاضا بشری کے اعتبار سے طاری ہوئی ہے. تو سید عائشہ کہتی ہیں کہ سرکار پر جب وہ کیفیت تھی تو سرکار نے اپنی آنکھوں کو کشا کیا اور فرمایا کہ نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ. یہ عشاء کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے لیے مختب, یعنی لگن, ایک ٹپ, ٹپ نما جو چھوٹا کنٹینر نما ہوتا برتن, اس کو جو ہے کہ اس میں پانی جمع کریں. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے پانی جمع کیا اس میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غسل فرمایا, اور غسل فرما کر سرکار یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھاؤں. پھر آپ اٹھ کر جانے لگے تو آپ پر ایک دم وہ کیفیت طاری ہوئی جو الفاظ ظاہری میں سمجھانے کے لیے, جو مریض کے اوپر شدت مرض کی بنا پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس کو ہم بالفاظ ظاہر بے ہوشی کی کیفیت کہتے ہیں, یا جناب اس پر صحیح سخت قسم کی غنودگی کا طاری ہونا کہتے ہیں. لیکن ہماری مراد ان الفاظ ظاہری سے یہ نہیں ہے, ہم صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہے ہیں. تو یہ کیفیت حضور پر طاری, اور سرکار کی آنکھیں بند ہوئی اور سرکار کو بستر پر, سرکار دوبارہ گویا کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے, پھر آنکھیں کھولی, سرکار نے فرمایا ہاں نماز پڑھ لی؟ تو ام المومنین کہتی کہ نہیں یا رسول اللہ, لوگ انتظار کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, برتن میں پانی جمع کروں, میں غسل کروں. پھر سرکار آئے اور آپ نے غسل فرمایا, اور پھر حضور چاہتے تھے کہ میں اٹھوں, تو پھر وہ کیفیت طاری ہو, پھر حضور بستر پر لیٹ گئے. یعنی اتنا شدت تھی اس مرض کی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھول کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر برتن میں پانی جمع کرو, میں غسل کرنا چاہوں. برتن میں پانی جمع کر دیا گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل کیا, اور پھر وہ کیفیت طاری ہو گئی. اور پھر جب چوتھی دفعہ حضور اٹھے اور آپ نے غسل فرمایا, تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو میرے پاس بلاؤ, ابو بکر کو میرے پاس بلاؤ, اور بلکہ جا کر ابو بکر سے کہو کہ میرے مسلح پر وہ آئے, اور مورو ابا بکر یصلی بالناس, اور ابو بکر کو کہو کہ میرے مسلح پر آئے اور وہ نماز پڑھائے, نماز کو جو ہے کہ شروع کریں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت عائشہ نے یہ جملے کہے کہ حضور میرے والد بڑے نرم دل ہیں, رقیق القلب ہیں. تو یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کے لیے کہہ دیں, کسی اور کے لیے کہہ دیں. سرکار نے فرمایا نہیں, مجھ سے بحث نہ کرو, ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلح پر آئے اور نماز پڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر آئے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اس وقت سے بڑھنا شروع ہوا, یہاں تک کہ 17 نمازیں ایسی تھیں جو متواتر حضرت سیدنا صدیق اکبر پڑھاتے رہے. بعض علماء نے لکھا کہ اس 13 دن کے اندر درمیان میں حضور کی کیفیت بالفاظ ظاہر اپنے صحت کی جانب چلی جاتی, اور حضور مسلح پر تشریف لاتے, اور تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ نماز پڑھا دیا کرتے تھے. لیکن دو دفعہ ایسا ہوا, ایک تو یہ عشاء کی نماز تھی, اور ایک ظہر کی نماز کے وقت یوں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت عباس سے کہا کہ مجھے سہارا دو اور میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف حضرت فضیل بن عیاض تھے اور ایک طرف حضرت عباس تھے, اور سہارا دیا, اور سہارا دے کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے ظاہری الفاظ ہیں تشریف لائے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا ظہر میں کہ تم مصلی نہیں چھوڑو آگے رہو، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور سرکار بالکل بائیں جانب مصلی کے حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، اور اس میں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور ساری امت نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، ایک نماز کو بھی ترتیب ایسی رہی، اور ایک نماز باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز ایسی تھی کہ جس میں حضور خود تشریف لے گئے اسی انداز کے اندر اور حضرت ابوبکر کو بالکل آگے کیا اور کہا تم آج پیچھے ہٹنا ہی نہیں، اور حضرت ابوبکر مصلی پر رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مصلی پر نماز پڑھائی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کی وجہ خود حدیث پاک کے اندر یہ آئی ہے، اور میں گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نبی کو جب تک وصال کا وقت نہیں ملتا اور وہ موت کے قریب نہیں ہوتا، وہ رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں کرتا جب تک اپنی امت میں کسی فرد کے پیچھے وہ نماز ادا نہ کر لے۔ تو ایک تو اس قاعدے کو مکمل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور بخاری شریف کی حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ نماز فجر کا وقت تھا، ذرا تصور میں مدینے پہنچی آپ، سرکار کا حجرہ مبارک بائیں جانب ہے، مدینہ شریف میں سرکار کا حجرہ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو الٹے جانب سرکار کا حجرہ مبارک ہے، آج تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ صفوں کو آگے لے جایا گیا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف پشت ہوتی ہے، جبکہ اصل آپ مسجد نبوی شریف دیکھیں تو مصلے پر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو بائیں جانب حضور کا حجرہ مبارک ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی تھی اور یہ پیر کا دن تھا اور اس کی فجر کی نماز تھی، کہتے ہیں کہ اسی فجر کی نماز کے بعد حضور نے سفر رفیق اعلیٰ فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ حضور کے حجرے کا پردہ ہٹا، حضور کے حجرے کا پردہ ہٹا اور حضور نے جس کو ہم دہلیز کہتے ہیں اس کو پکڑ کر آقا کھڑے ہیں اور آقا باقاعدہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بہت مسکرا رہے ہیں، یہ بخاری شریف میں سرکار بہت مسکرا رہے ہیں، اور سرکار بائیں طرف جو حجرہ ہے پہلی صف میں جو دروازہ لگتا ہے سرکار اس دہلیز کو پکڑ کر کھڑے ہیں اور سرکار ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قدر خوشی ہوئی کہ ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم نماز کو توڑ کر حضور کی طرف ہو جائیں۔ یہ صحابہ کی نماز ہے، سبحان اللہ، یہ صحابہ کی نماز ہے، اور یہ بدبخت جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جو بکواسیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل نے چاہا کہ اس قدر خوشی تھی ہمارے اندر کہ ہم نماز کو توڑ دیتے، حضرت ابوبکر تک نے دیکھ لیا۔ تو یہ نماز آپ دیکھیں، حضرت ابوبکر نے دیکھ لیا اور حضرت ابوبکر نے یہ گمان کیا کہ اب حضور حجرے سے باہر آ جائیں گے، حضور حجرے سے باہر آ جائیں گے تو اور نماز کو پورا فرمائیں گے تو آپ پیچھے ہونے لگے، تو سرکار نے وہیں سے آواز دی، دیکھیں کیسی نماز ہے، آپ ذرا تصور کیجئے خدا کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کا محبوب کھڑا ہوا ہے، لوگ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں حضور کھڑے ہو کر، ایسا کوئی کھڑے ہو جائے ہمارے گھر میں کوئی گوارا کرے گا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی نماز ہو رہی ہے؟ تو یہ سید عالم کا مرتبہ اور مقام ہے، سرکار جلبگر ہیں اور دہلیز کو حضور نے پکڑا ہوا ہے اور حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، بخاری شریف ہے، ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا، ایسے چمک رہا تھا جیسے قرآن کا ورق چمکتا ہے۔ تو پھر وہ نماز یوں نہیں ہو رہی تھی، یوں ہو رہی تھی، صرف سینہ نہیں پھیرا تھا باقی پورا چہرہ حضور کی طرف کر دیا تھا، بولیے سبحان اللہ، پورا چہرہ حضور کی طرف کر کے حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور وہاں سے مسکرا رہے ہیں، صحابہ نماز میں حضور کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور اللہ کی نماز ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی نماز ہو رہی ہے، سرکار ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے بھی جب گردن گھما کر دیکھا کہ حضور آنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے اسی حالت میں آواز دی، نماز پوری کرنا، نماز اپنی پوری کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارکہ کا پردہ چھوڑ دیا، اور یہ وہ آخری فجر کی نماز تھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اپنے حیات ظاہری کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں ذکر فرمائی، اور بعد فجر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ چند اور احادیث اس موضوع کو اور اس کیفیت کو اور اس جاذبیت کو بیان کرتی ہیں کہ حضور جس وقت سفر رفیق اعلیٰ کا سفر فرما رہے ہیں جو حضور کے زبان پر کلمات ہیں، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں مجھے پہنچا، رفیق اعلیٰ میں مجھے پہنچا. تو یہ رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بڑا محبوب موضوع ہے. رفیق اعلیٰ سے کیا مراد ہے؟ حضور جب اپنے رب سے وصل فرما رہے ہیں اس وقت حضور کے زبان پہ کلمات کیا ہیں، حضور کے زبان پہ نصیحت کیا ہے. لیکن ہاں، ایک نصیحت پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کہتے ہیں، میری ماں کہتی ہیں کہ حضور پر جب یہ کیفیت تقاضا بشری کے اعتبار سے خشی کی تاری ہو جاتی تو پھر حضور اپنی آنکھوں کو کھولتے اور سانسیں رک رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں بالفاظ ظاہر سانسوں کا اکھڑ جانا، جس میں لہجہ منقطع ہوتا ہے، تو یہ کلمات حضور کی زبان پر تھے. فرما نماز کی حفاظت کرنا، اللہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرنا. فرما نماز کی حفاظت کرنا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا. فرما نماز کی حفاظت کرنا، غلاموں کے ساتھ نرمی کرنا. علماء نے کہا یہ وہ بنیادی نصیحت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارکہ سے وصل الہی کی اس منزل کو طے کرتے ہوئے آقا نے ذکر فرمایا تھا کہ نماز کی پابندی رکھنا، نماز کا لحاظ رکھنا، اور تمہارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، غلام جو کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر مبارکہ سے اللہ رب العالمین ہمیں کامل استفاضہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے آئیے، اپنے سر کی آنکھوں کو بند کر لیجئے، کہیں یہ تصور پاکیزہ ہمارے دلوں سے ختم نہ ہو جائے، اور بالکل آئیے جنت البقیع سے پیدل چلتے ہوئے آئیں جہاں آپ کو گنبد شریف واضح نظر آتا ہے. آپ کے بائیں جانب حضور کے قدمین کا راستہ ہے جس کو باب البقیع کہتے ہیں، سر کو جھکا لیجئے، اور آپ کے دائیں جانب باب جبرائیل ہے جس میں آپ داخل ہوتے ہیں. تو آئیے پہلے باب بقیع سے داخل ہوئی. باب بقیع سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ سیدھا حضور کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں، اور جب باب جبرائیل سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بائیں طرف حضور کی قدمین مبارکہ کی، قدمین شریفین کی وہ ہری جالیاں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک حجرہ آتا ہے، اور اس کے بعد سیدہ عائشہ کا حجرہ آتا ہے جس میں اللہ کا محبوب آرام فرما رہا. اللہ کے محبوب کی خاص غلام خلیفہ بلا فصل آرام فرما رہے ہیں. اللہ کے محبوب کے خاص محبوب حضرت فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں. آپ باب جبریل سے داخل ہو جائیں اور بائیں طرف، بائیں ہاتھ کی طرف گھوم جائیں، اور سیدھا چلتے ہوئے جو صفیں بنی ہیں اس پہلی صف کے ختم ہونے کے بعد اور دوسری صف کے شروع ہونے کے ساتھ، جہاں دوسری صف کا بندہ سجدہ کرے گا، بس اس جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرے. یہ سید عالم کے قدمین کی جگہ، سبحان اللہ، اور اپنی مرادوں کو دل میں جمع کریں، جمع کریں جو جو آپ چاہتے ہیں، اپنے آقا کی خدمت میں اپنا غم ذکر کریں، اپنے آقا کی خدمت میں اپنی مرادیں ذکر کریں، اور جو حدیثیں آپ سن چکے ہیں ان کو ذہنوں میں تازہ کریں. اور آقا نے آپ کی مرادیں سن لی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ اسے حضور کے صدقے قبول کر لے گا اور اس کا حصہ عطا فرمائے گا. اور اب حضور کی بڑائی بیان کیجئے جو حضور کو مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولایا. اپنی بخشش، اپنے بچوں کی بخشش کی نیت کر کے حضور کی بارگاہ میں کہیے،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي
ہمارے سینے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، استغفار ہماری زبانوں پر جاری ہوں، دل ہمارے گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو جائیں اور ایمان کے نور سے منور ہوں۔ یہ آخری بات ہاتھ اٹھا کر پڑھ لیجیے، وغفر لینا
شیدہا وغفر لقارئہا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔
مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما، جائز مرادوں کو قبول فرما، تیری محبوب سے ملاقات کی اس ساعت پر ہمیں یقین عطا فرما، جلد ہماری ملاقات تیرے حبیب سے فرما۔ مولا کریم وہ دن خیر سے جلد آئے کہ ہم حضور کے نالین کی زیارت کر سکیں، ان قدموں کے نقوش کی زیارت کر سکیں جو نقوش ہمیں حضور کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مولا کریم جلد وہ دن ہماری زندگی میں آئے اور اس فرسودہ اور اس بے بنیاد اور اس گندی دنیا سے مولا کریم ہمیں جلد نجات نصیب ہو جائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہے تو اس کی گندگیوں سے ہمیں محفوظ فرما، حضور کے نور سے مولا کریم ہماری زندگیوں کو منور فرما، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے نیچے دبے ہیں قرض سے کشادگی عطا فرما، جو تجارت میں برکت چاہتے ہیں برکت عطا فرما، قناعت عطا فرما، ایمان پر ثابت قدم عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ۔